السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي ابن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين أسماء باری تعالیٰ کے مضمون کا جو سلسلہ جاری ہے یہ بھی اسی کی کڑی ہے جو آج کا خطبہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اسپین کی 14ویں مجلس شورا آج منعقد ہو رہی ہے. مدارس شورا سے متعلق پیچھے 2-3 خطبوں میں ذکر گزر چکا ہے, اس لیے مزید کسی نصیحت کے اضافے کی ضرورت نہیں. باقی جو باتیں خطبے میں آئیں گی ان کو خصوصیت سے سب شرکائے مجلس شورا پیش نظر رکھیں. اسپین کی جماعت چھوٹی جماعت ہے ابھی تک, اور جس طرح توقع تھی کہ یہ جلد پھیلیں گے ابھی تک ان کی طرف سے پوری نہیں ہوئی. اگر تو 4 مربی ہیں وہاں, لیکن ابھی تک جس قدر پھلوں کی ان سے توقع تھی وہ نہیں لگی. عام طور پر یوں پیش کیا جاتا ہے کہ زمین سنگلاخ ہے یا پانی کڑوا ہے یہ بات درست نہیں ہے. اسپین کی زمین پہ پہلے بھی پھل لگ چکے ہیں اور اسپین کے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس دور میں ہوئے ہیں بغیر کسی جبر کے, بغیر کسی حرص کے مسلمان ہوئے تھے, اور 200 سال تک بعد میں انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں, غاروں میں زندگیاں بسر کی ہیں, لیکن دین نہیں بدلا. تو یہ کہتے ہیں نا کہ زمین سنگلاخ ہے یا پانی کڑوا ہے, یہ درست بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر جگہ اب ہوائیں چل پڑی ہیں اور اسپین کو بھی ان برکتوں سے حصہ لینا چاہیے. ساری جماعت کو شامل ہونا ہوگا اور ہر مربی کو اپنے آپ کو اس معاملے میں جھونک دینا ہوگا. اس لیے صرف رپورٹیں کافی نہیں, اب تو درخت گننے کا نہیں پھل گننے کا وقت ہے, اور پھل بھی اتنے بڑھ رہے ہیں کہ وہ گننے کا وقت نہیں, اس سے بھی آگے معاملہ نکل چکا ہے. کوئی ملک ایسا نہیں رہنا چاہیے جو اس عالمی اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے کسی پہلو سے محروم رہ جائے. میں امید رکھتا ہوں کہ اسپین کی مجلس شورا میں خصوصیت سے اس پہلو سے بھی غور ہوگا اور سب احمدی اپنے آپ کو مثمر ثمرات حسنہ بنانے کی کوشش کریں گے, یعنی اچھے دائمی نیک پھلوں والے درخت بننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بیان کیا تھا کہ تمام صفات باری تعالیٰ ان 4 بنیادی صفات سے پھوٹتی ہیں جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں. اس زمن میں حمید صفت کا بھی گزشتہ خطبے میں غنی کے ساتھ حمید کا بھی ذکر آیا تھا, اور بظاہر حمید صفت ان 4 صفات میں شامل نہیں ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں, رب العالمین, رحمان, رحیم اور مالک یوم الدین. لیکن یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز حمد سے ہوتا ہے, اور حمد کی صفت اللہ کے ساتھ اور دوسرے تمام اسماء کے ساتھ برابر کا تعلق رکھ رہی ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس کے ساتھ ہی یہ مضمون اس طرح جاری ہوتا ہے گویا الحمدللہ رب العالمین, الحمد للرحمن, الحمد للرحیم, الحمد للمالک یوم الدین. اور عربی قاعدے کے مطابق اس طرح تفصیل سے ترجمہ کرنا بالکل درست ہے. حمد کا مضمون ان سب پر اطلاق پا رہا ہے, اس لیے حمید کہنے کی بجائے اس مصدر استعمال فرمایا جس کا ان تمام صفات سے براہ راست تعلق جڑ گیا, اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ کوئی بھی صفت حسنہ اگر حمد سے آ رہی ہو کسی پہلو سے تو وہ سبحان نہیں رہتی, پاک نہیں رہتی. اور حمد کا مضمون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی چیز ہر برائی سے پاک ہو. بس اگرچہ سبحان بھی یہاں نہیں ہے جس سے خدا تعالیٰ کا نام ہے عبد السبحان کہا جاتا ہے, سبحان کا بندہ, لیکن حمد اپنی ذات میں ایک بہت ہی گہرا اور وسیع الاثر لفظ ہے, اور جس طرح قرآن کریم نے سورہ فاتحہ میں استعمال فرمایا ہے اس میں سبحانیت کا مضمون بھی داخل ہو جاتا ہے. بس وہ رحمان جو حمد کے لحاظ سے پورا نہ اترے, کامل حمد کا حقدار نہ ہو, اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نقص رہ گیا ہے, وہ سبحان نہیں ہے. اور ایسے رحمان ہمیں دنیا میں عام ملتے ہیں, حد سے زیادہ بڑے ہوئے نرم دل جو توازن کھو بیٹھتے ہیں اپنی نرمی میں. مائیں جو محبت میں اپنے بیٹوں کو بگاڑ دیتی ہیں, ان کی عاقبت خراب کر دیتی ہیں. تو کوئی بھی صفت حسنہ, صفت خواہ کیسی اچھی کیوں نہ ہو, جب تک اس کے ساتھ حمد اپنے کامل معنوں میں اطلاق نہ پائے اس وقت تک وہ اچھی صفت بھی کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو سکتی ہے. بس حمید کا لفظ تو ہر خدا تعالیٰ کے اسم کے ساتھ اسپاں کر دیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں, اس کے بغیر خدا کے کسی اسم کا تصور ہی کوئی نہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے ایسی صفات جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے جو آپ کھوج لگائیں تو آپ کو ان کا گہرا تعلق صفات باری ان صفات باری تعالیٰ سے نظر آنا شروع ہو جائے گا جو سورہ فاتحہ میں بیان ہے. اور اللہ توفیق عطا فرمائے, اسراست کو بھی دیر کرے, آسمان سے عرفان اتارے, تو کوئی بھی ایک بھی صرف خدا کی ایسی نہیں ہے جس کا صفات باری ان صفات باری تعالیٰ سے قطعی یقینی جوڑ ثابت نہ کیا جا سکے جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے. آج کی ایک مثال کے طور پر میں نے لفظ حق کو چنا ہے. الحق خدا کے ایسا نام ہے جو اسے مجسم سچائی قرار دیتا ہے. حق سچائی کو کہتے ہیں. سچائی ایک صفت ہے جس کا وجود نہیں, مگر الحق جب کہا جاتا ہے تو مراد ہے جو کامل سچا ہو, جس میں سچائی کے سوا کوئی دوسرا عنصر نہ پایا جائے, جو سچائی کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعریف ہو سکتی ہے وہ الحق لفظ میں داخل ہے. تو سوال یہ ہے کہ الحق کا بیان یہاں کہاں موجود ہے؟ خدا کی سچائی کا ان چار صفات میں کہاں ذکر ہے؟ اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کھولنا چاہتا ہوں. یہ کوئی علمی بحث نہیں ہے بلکہ جماعت کے اندر گہری سچائی پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی صفت حق یا اسم حق پر غور ضروری ہے, اور اس کے تجزیہ سے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں جھوٹ بولتا ہوں, کہاں کہاں ٹھوکر کھاتا ہوں, اور حق ذات سے تعلق قائم کیے بغیر میں کن کن نعمتوں سے محروم ہوں یا محروم رہوں گا. یہ مضمون جب کھل جائے تو پھر اپنی ضرورت کو لوگ اور خود اپنے سچائی کے معیار کو بلند تر کرنے کی کوشش کریں گے. جھوٹ کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک ہے جھوٹی تعریف حاصل کرنا. جن کو تعریف کا شوق ہو اور تعریف سے آری ہوں وہ جھوٹ بولتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے, لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. وہ لوگ جن کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہوتا, جو کچھ لاتے ہیں جھوٹ ہی لاتے ہیں, اور خوش اس بات پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے ان باتوں میں جو انہوں نے کی نہیں. تو بہت سی جھوٹ کی وجوہات حمد کی تمنا ہے. بس اگر آپ یہ کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, تو وہاں ساتھ ہی یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جس کو حمد کی خاطر کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہر سچی حمد جس کا تصور باندھا جا سکتا ہے, ہر قابل تعریف چیز جو اپنے درجہ کمال کو پہنچی ہے وہ اس ذات باری تعالیٰ میں موجود ہے. تو جھوٹ کی جڑ ہی غائب ہو گئی. حمد کی تمنا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جھوٹ کا کوئی تصور بھی نہیں باندھا جا سکتا, کیونکہ یہ متضاد مضمون ہے. اور انسان چونکہ حمد کا مالک نہیں ہوتا اور کامل حمد نہیں رکھتا, اس لیے وہ اپنے نقائص کو دور کرنے کی خاطر فرضی خوبیاں اپنی بیان کرتا ہے, یا پسند کرتا ہے کہ لوگ فرضی خوبیاں بیان کریں. یہ خوش آمدیں, یہ اپنے نفس کی بڑائیاں, یہ تالیاں, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے معاشرے میں زہر کھول رکھا ہے. اور اب اس پر غور کر کے دیکھیں, اس کو تفصیل سے خاندانی جھگڑوں اور روزمرہ کی معاشرتی خرابیوں پر چسپا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ محض تعریف کی خاطر ایسی ایسی جھوٹ بکواس کی جاتی ہے, اس کے نتیجے میں پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں اور ایسا شخص خود اپنا وقار بھی کھو دیتا ہے. بات کرتا ہے تو لوگ دوسری طرف منہ پھیر کے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں بڑی عادت ہے اس کو شیخیاں بھگانے کی, تالیاں کرتا ہے, اپنے بچوں میں عزت کھو دیتا ہے. چنانچہ ایک جگہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا ہی کوئی شخص تھا بیچارہ محروم, اس کو عادت تھی غلط باتیں گپے مارنے کی, تو ایک جگہ اس نے خوب مجلس لگائی اور کہا کہ بس یوں پھر میں نے کیا اور پھر یوں کیا. تو اس کا بیٹا اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, وہ ایک طرف منہ کر کے اشارے سے کہتا تھا کہ ماننا نہ, سب گپ, سب گپ ہے. اولاد میں عزت نہیں رہتی باقی, تو جھوٹی عزت آدمی حاصل کر ہی نہیں سکتا, یہ وہم ہے. اور چند دن کے چرچے ہو سکتے ہیں, ہمیشہ کے لیے حق چھپ نہیں سکتا. تو بظاہر اللہ تعالیٰ کو حق نہیں فرمایا گیا, مگر جو صفات کی داغ بیل رکھی گئی ہے اس میں حق داخل ہے. حمد کے نقطہ نگاہ سے تو اللہ تعالیٰ کو کسی جھوٹ کی ضرورت ممکن ہی نہیں ہے, یعنی عقلی طور پر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. دوسری ایک وجہ ہے حرص. دنیا میں بہت سے جھوٹ حرص کی خاطر بولے جاتے ہیں, جتنے مقدمے بنتے ہیں, یہ ہماری جائیداد ہے, اس پہ اصل میں ہماری تھی, یا فلاں نے ہم سے لے لی اور واپس نہیں کی, یا جھوٹے مقدمے قرض کے بنا دیے جاتے ہیں, غرض کے جتنے بھی دنیا میں یہ جتنا جھگڑے بھی قضائی چلتے ہیں یا عدالتی چلتے ہیں, ان میں ایک بڑا حصہ ان مقدموں کا حرص کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جھوٹ سے ہے. اب پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, لیکن دوسری دنیا کی عدالتوں میں بھی چل رہا ہے, صرف پاکستان تو خاص نہیں, ہندوستان اس قسم کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے, بنگلہ دیش میں یہ قصہ جاری ہے, مغربی دنیا میں بھی یہ قصے چلتے ہیں, نسبتاً کم مگر موجود, کہ حرص کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے. تو وہ وجود جس کا سب کچھ ہو, جو رب العالمین ہو, جس کے اوپر دوسروں کی بنا ہو اور اسے دوسروں سے کچھ لینے کی ضرورت نہ ہو, اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی, کیونکہ وہ حرص کا پہلو اس کا غائب ہو جائے, کیونکہ رب العالمین ہے. اسی طرح دیگر صفات پر غور کریں. میں قرآن کریم نصیحت کرتے ہوئے یہ بیان فرماتا ہے, وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, کہ دیکھو تم اپنا اموال آپس میں باطل کے ساتھ نہ کھایا کرو. باطل کا کئی معنی ہیں, لیکن بنیادی معنی جھوٹ ہی ہے. جھوٹ بول کے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ, یا جن باتوں میں خدا نے منع فرمایا ہے ان باتوں کو اختیار کر کے مال نہ کھاؤ, یعنی حرام مال نہ کھاؤ. تو دونوں جگہ دراصل بنیادی معنی جھوٹی کا ہے. جھوٹ کی خاطر جھوٹی چیز, غلیظ چیز حاصل کرنا, یہ حرص سے تعلق رکھتا ہے, اور حرص پیدا ہوتی ہے اس کو جس جو غریب ہے, اور اگر غریب نہیں بھی ہے تو کامل مالک نہیں ہے. زمین و آسمان, کائنات سب اس کی نہیں ہے, کچھ کمی ہے, تو اس کو لینے کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے. جو تمام جہانوں کا رب ہے, ان کا پیدا کرنے والا, بن مانگے دینے والا, اس کو اس پہلو سے جھوٹ کی ضرورت ہی, کوئی جھوٹ لگتا ہی نہیں وہاں, اس پائے نہیں ہو سکتا. پھر جھوٹ کی ایک وجہ مواخذہ کا خوف ہے, اور اکثر ہمارے معاشروں میں مشرقی مغربی پکڑ کے ڈر سے جھوٹ بولا جاتا ہے. ایک بچے سے غلطی ہو, یا ایک مجرم نے چوری کی ہو یا قتل کیا ہو, کوئی بھی صورت ہو, جہاں مواخذے کا خطرہ ہوگا وہاں جھوٹ بولا جائے گا. اگر مواخذے کا خطرہ ہو نہیں ہوگا تو جھوٹ نہیں بولا جائے گا. اور اس کا حمد والے مضمون سے گہرا تعلق ہے. اگر آپ ایک بات ایسی پوچھیں مجلس میں کہ خوشبو آئی ہے, اگر وہ کہ کس نے عطر لگایا ہے, کس نے خوشبو والی بات, یعنی کس کی وجہ سے خوشبو آئی ہے, تو لوگ جھوٹ بول کے بھی کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آئی ہے. لیکن اگر کہیں بدبو آئی ہے تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا, کیونکہ ڈرتا ہے, اور وہ بھی انکار کر دے گا, یعنی جھوٹ بولے گا جس سے بدبو آئی ہو. تو یہ حمد اور برائی کا گہرا تعلق جھوٹ سے ہے. بعض صورتوں میں حمد کی خواہش جھوٹ پیدا کرتی ہے, بعض صورتوں میں برائی سے بچنے کا خیال جھوٹ پیدا کرتا ہے, اور اس سے اس کا اگلا قدم مواخذہ ہے. جہاں سزا ملنی ہو وہاں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا. یعنی ان معنوں میں کہ اس نے جرم نہ کیا اور جھوٹ بول رہا ہو, لیکن جھوٹ بولے گا تو مجرم بولے گا اور مواخذے سے ڈر کر وہ جھوٹ بولے گا کہ نہیں میں نے کیا ہی نہیں تھا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے سر پر ایک سزا کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. یہ جو مضمون ہے یہ انبیاء کی صداقت سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے. انبیاء جب ایک دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے نتیجے میں ان کو بہت بری طرح سوسائٹی کی طرف سے سزا ملتی ہے, عزت پر حملہ کیا جاتا ہے, جان مال پر عزت حملہ کیا جاتا ہے, وہ تمام اعلیٰ قدریں جو ان کو نصیب تھی جن کا سوسائٹی اعتراف کیا کرتی تھی ان سب قدروں سے انکار کر دیا جاتا ہے. اب ایسا شخص جو جھوٹ بولتا ہے, یا اس نے اپنی تعریف کی خاطر جھوٹ بولا ہے, یا کچھ کمانے کی خاطر حرص کی خاطر جھوٹ بولا ہے, یا مواخذے کے ڈر سے جھوٹ بولا ہے, تو وہ کیسا انسان ہے جو پہلے تو اتنا معقول اور اتنا بلند مرتبہ انسان کہلاتا ہو کہ قوم میں اس پر امید سے نظریں پڑتی ہوں. جیسا کہ حضرت صالح کو کہا گیا کہ انت مرجوبن فینا, مرجوبن فینا, تو ہمارے اندر مرجوب تھا, ہم تو تم سے امیدیں لگائے بیٹھے تھے. انتا ہے یا کنتا ہے, مگر بہرحال مرجوبن کا لفظ حضرت صالح کے متعلق استعمال ہوتا ہے اور ہر نبی کے متعلق یہی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی لوگ امیدیں لگائے بیٹھے تھے. جیسے حضرت صوفی جان محمد صاحب نے آپ کی ملاقات کے بعد یہ کہا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر, تم مسیحا بنو خدا کے لیے. تو انسان تعریف کی خاطر جھوٹ بولتا ہے, اس ڈر سے جھوٹ بولتا ہے کہ سزا نہ مل جائے, اور حرص سے جائیداد حاصل کرنے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے. اگر ایسا دعویٰ کرے کہ جس میں عزت بھی جائے, جائیداد بھی جائے, اور ناحق مارا جائے, جرم نہ کیا ہو اور پھر بھی سزا مل جائے, تو ایسا شخص پاگل ہی ہوگا. اور اگر عقل والا ایسا ہو کہ اس کی عقل کا شورہ ہو اس سے پہلے, تو ایسے شخص کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا. ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معاند مولوی, پہلے کی بات ہے, میرے سے گفتگو کرنے آیا, تو اس نے اپنی طرف سے یہ اکٹھے کیے ہوئے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درجہ بر درجہ دعوی, اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بین ہی یہی اعتراض عیسائی حضرت عزت محمد رسول اللہ پر بھی کرتے ہیں کہ پہلے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا, پھر جھوٹ ہوئی, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا. پہلے کہا میں موسیٰ سے بھی افضل نہیں ہوں, صرف اہل مکہ کا ام القرا کو ڈرانے آیا ہوں, بلکہ انہوں نے وہ تو یہ کہتے ہیں پہلے کہا کہ عشیرت کو جو میرے قریب قرب و جوار میں میرے رشتہ دار اور خونی اقربا ہیں ان کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں, اور یہ وہی بنائی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے اقربا کو ڈرا, پھر ام القرا اور من حولہا کو ڈرا, پھر دعویٰ بڑھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اہل کتاب کو پہلے مخاطب, پھر آگے یہ دعویٰ کر دیا. تو اپنی طرف سے انہوں نے یہ بنایا کہ جھوٹ کی یہ مثال ہے, اس طرح لوگ رفتہ رفتہ بڑے بڑے دعوے کرتے رہتے ہیں. تو ان مولوی صاحب کی عالمی طور پر تو مذہب کی تاریخ پر یا لٹریچر پر نظر نہیں تھی, اور کہیں یہ پڑھ لیا کہ مسیح علیہ السلام نے پہلے یہ دعویٰ کیا میں معمور ہوں, پھر مہدی, پھر مسیح, کرسچن ہونے کا بھی کر دیا, تو فہرست بنا کر آیا ہوا تھا کہ دیکھیں میرے ساتھ جھوٹے, صاف پتہ چل رہا ہے. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ اگر یہاں ربا میں آپ کو میں لے جاتا ہوں بازار میں اور اعلان ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز چرائی ہے اور جس نے چرائی ہے اس کو 100 جوتے پڑیں گے, آپ جھوٹا دعویٰ کریں گے اس کو کہ ہاں ہاں میں نے چرائی ہے, میں نے چرائی ہے؟ میں کہا چور بھی نہیں کرے گا, کیونکہ مواخذہ کے ڈر سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور جہاں کھلی کھلی سزا مل رہی ہو معصوم کو, اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس سے اگلا بڑا دعویٰ کر بیٹھے کہ ابھی کافی نہیں, مجھ سے میری اور بھی دشمنی کرو. تو तो पहला हजम ना हुआ हो ऊपर से एक और दावा कर बैठे, दूसरा हजम ना हुआ तो और दावा कर बैठे, और उसकी सजा अभी पूरी ना मिली हो तो एक और दावा कर बैठे। तुम इतनी भी अकल नहीं कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की सदाकत के निशान को आपकी तकजीब के निशान के तौर पर देख रहे हैं। जब आपने दावा किया मामूर बिन अल्लाह का, तो उस वक्त मुसलमान आपके दुश्मन हुए, महदी का दावा किया मुसलमान दुश्मन हुए, और मुसलमान खुद अंग्रेज़ों की एक रियाया थे। लेकिन जब खूब मुसलमानों का कहर आप पर बरसा है तो आपने कहा अच्छा ये तो बड़ी मजे की बात है, क्यों ना अपने सल्तनत के फरमारवाओं को भी दुश्मन बना लिया जाए, और दावा कर दिया कि तुम्हारा खुदा का बेटा मर गया है और मैं मसीह हूँ। मैं किस किस्म का झूठा है जो ऐसी बातें कर रहा है। फिर उसको ख्याल आया कि ओह अभी तो हिंदू नाराज नहीं हुए, बात तो तब बनेगी कि इनको भी नाराज किया जाए, क्रिश्चियन होने का दावा कर दिया। और हिंदुओं का गजब भड़का और लेखराम पैदा हुआ और बड़े बड़े मुकाबले हुए, मुरली दस से कहीं मुनाजरा हो रहा है, एक शोर पड़ गया। तो कादियान के गिर्द सिख थे बहुत, आपने फरमाया कि ये तो हिंदुओं का हिंदुस्तान में तो जोर है मगर इर्द गिर्द तो सिख ही है ना, क्यों ना सिखों से सिखों को नाराज किया जाए। तो दावा कर दिया कि हजरत बाबा नानक मुसलमान थे। अच्छा आप अदना सी अकल से काम लें, कोई शख्स जिसको सजा मिल रही हो सच बोलने की, अगर वो सच नहीं तो झूठ बोलने की सजा है। तो झूठा आदमी तो सजा से बचने के लिए झूठ बोलता है, सजा हासिल करने के लिए तो झूठ नहीं बोला करता। मिसाल मैंने दी, मैंने कहा आपको मैंने कहा है जरूरत है तो करके दिखाएं। नामुमकिन है कि एक इंसान ऐसी चीज का दावा करे जिसके नतीजे में हमद ना होती हो बल्कि गालियां पड़ती हैं और सजा मिलती हो। पागल इसलिए करते हैं कि उनको कुछ भी नहीं होता। पागलों बेचारों के दावे आपने देखे होंगे सुने होंगे, गलियों में फिरते रहते हैं और उनको कुछ भी नहीं होता, इससे फर्क ही कोई नहीं पड़ता। मगर एक साहिब इल्म साहिब अकल जिसका माजी बेदाग हो और जो अपनी फिरासत के लिहाज से अज खुद कौम में उभर रहा हो, उस पर तवक्को की नजरें पड़ रही हैं, उस शख्स से ये तवक्को हो ही नहीं सकती कि वो झूठ बोले। क्योंकि कुरान करीम जो मिसालें दे रहा है उनसे पता चलता है या हम की खातिर झूठ बोला जाता है, हम तो मिली नहीं, या सजा से बचने की खातिर झूठ बोला जाता है मगर जो काम किया उसके नतीजे में तो सजा मिली, लालच की खातिर झूठ बोला जाता है। ऐसा दावेदार तो अपना सब कुछ दुनिया में सब कुछ खो बैठता है, इस वजह से जो उसका होता है वो भी उसको नहीं मिलता। बस झूठ की वजूहात पर आप गौर करें तो सूरह फातिहा के ऊपर उनके इतलाक से मालूम होगा कि सूरह फातिहा की जो बुनियादी सिफात हैं उनमें से हर एक अलहक खुदा की गवाही दे रही है, क्योंकि हर सिर्फ उसको झूठ की जरूरत से मुबर्रा करार दे रही है। फिर झूठ बोलने की वजूहात में इल्म की कमी पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोला जाता है। ये जितने भी लोग जल्दबाजी में जवाब दे देते हैं ना कि ये क्या है, वो कहते हैं हाँ हाँ ये बात यूं है, और वजह यह है कि अगर वो ना कहें तो यूं लगेगा कि उनको पता नहीं। बाल लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी लाइलमी जाहिर हो जाए, इसलिए झूठ बोल देते हैं, और ये झूठ जो है ये अक्सर उनकी नज़रों से भी छुपा रहता है। वो बिल इरादा झूठ नहीं बोल रहे होते, वो अपने अंदाजे को सच समझते हैं, और इस आदत की वजह से बाज़ बड़ी बड़ी खराबियां पैदा हो जाती हैं। हज़रत मुस्लिम मौऊद इस मामले में बेहद हसास थे बल्कि एलर्जिक थे। अगर कोई पूछे कि बताओ ये क्या हुआ है वहाँ, और कोई शख्स अपनी तरफ से कह दे तो कहते थे तुम्हें किसका पता लगा, बताओ मुझे, जब तूने देखा नहीं तूने मालूम नहीं किया तो क्यों अंदाजन बता रहे हो। अंदाजा भी एक झूठ होता है, बात सुनते हैं। اگر کہا جائے اندازہ لگاؤ تو وہ اور چیز ہے، لیکن اگر حقیقت پوچھی جائے اور اندازہ پیش کر دیا جائے تو یہ جھوٹ ہے. بس وہ لاعلمی کو چھپانے کی خاطر جھوٹ ہوتا ہے. قرآن کریم اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے، اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. پہلے اس سے اس آیت کا پہلا ٹکڑا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. وہ اکثر لوگ جو زمین میں ہیں ان کی عادتیں ایسی ہیں کہ اگر تو ان کی پیروی شروع کر دے تو تمہیں وہ ضرور گمراہ کر دیں گے. یہاں کافر اور مومن کی بحث نہیں اٹھائی، وہ ان طوطے اکثر من فی الارض. اور یہ کیسی سچی بات ہے کہ انسانوں کی میں بھاری اکثریت اس عادت میں مبتلا ہوتی ہے کہ جس کا علم نہ ہو اس کی بجائے اندازہ پیش کر دیتی ہے. تو فرمایا اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تو عادی ہے حقیقت دیکھ کر بیان کرنے کا اور حقیقت دیکھ کر قبول کرنے کا. جن لوگوں کا تعارف ہم کروا رہے ہیں انسان بحثیت مجموعی، ان کی اکثریت ایسی ہے جو زن پر بات کرنے کی عادی ہے، حقیقی علم نہیں زن سے بات کر لی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اٹکل پچو لگانے والے لوگ ہیں، یعنی ڈھکوسلے لگانے والے، اٹکل پچو کی باتیں کرنے والے. ان کے پیچھے جو لگے گا وہ گمراہی ہوگا، اس کو تو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. ان ربا کا ہوا عالم ہو میں یہ دلوان سے بھی. اب علم کا جو فقدان ہے اس کے نتیجے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور عالم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو. اور قرآن کریم میں جو سورہ فاتحہ کی صفات ہیں وہ کامل علم کا تقاضا کرتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ رحمان تخلیق کے لیے بنیادی صفت ہے، اور تخلیق علم کے بغیر ہو نہیں سکتی. سب سے زیادہ علم خالق کو ہوا کرتا ہے. اور دوسرے ربوبیت اگر برائی سے پاک ہے تو لازماً علم کے ساتھ ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک ماں جس کو یہ نہیں پتا میں نے اپنا بچہ کس طرح پالنا ہے، وہ اپنی لاعلمی میں رب نہیں بن سکتی. اگر بنے گی تو کسی جگہ ٹھوکر کھائے گی اور اس کو کوئی نقصان پہنچا دے گی. اور پھر یہ نہیں کہا جا سکے الحمدو کہ تعریف ہے اس ماں کے لیے جس نے لاعلمی میں اپنے بچے کو زہر دے دیا. تو الحمد کا مضمون جب ربوبیت کے ساتھ ملتا ہے اور رحمان تخلیق کا مضمون اس میں داخل کرتا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ ذات کامل علم رکھنے والی ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا وہی جانے. حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں، دوسرے کو کیا پتا کہ کیا چیز ہے. اس لیے وہ لوگ جو چیزیں ایجاد کرتے ہیں جیسا علم ان کو ہوتا ہے ویسا کسی دوسرے انجینئر کو یا اس فن کے واقف کو ہو نہیں سکتا، اس کی گہری کنوں سے واقف ہوتے ہیں. ان کو پتا ہے میں نے فلاں ٹکڑا کیوں استعمال کیا تھا، فلاں قسم کی دھات کیوں لی تھی. تو سارا مضمون اس سے پہلے چھان بین کر کے وہ تسلی سے اس پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے، اس پر عبور حاصل کر چکا ہوتا ہے. بس علم کا فقدان بھی بعض دفعہ جھوٹ پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے، خواہ وہ عمدن ہو یا غیر ارادی طور پر ہو. اور سورہ فاتحہ جس خدا کو پیش کرتی ہے وہ کامل علم والا ہے، ایسا کامل علم کہ اس سے بڑھ کر علم متصور نہیں ہو سکتا. پھر قوت تخلیق سے جو لوگ عاری ہوتے ہیں وہ دراصل تو وہی ہے کہ جو تعریف کا شوق ہے اسی کے نتیجے میں عبادت بنتی ہے، مگر یہاں تعریف کے ساتھ حرص بھی شامل ہو جاتی ہے، دھوکہ دہی بھی شامل ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو کچھ بنا نہیں سکتے हकीकी चीज़ बना नहीं सकते, वो झूठी चीज़ें बनाते हैं। और जितने भी ये मार्केट में मसनूआत ऐसी मिलती हैं जो झूठी इमिटेशंस हैं, असल नहीं हैं, ये वही मज़मून है। और जो तमाशा दिखाने वाले तमाशा दिखाते हैं, जो जादूगर जादू दिखाते हैं और रोब डालते हैं कि हमने इस चीज़ को यूं कर दिया और अवाम उन्नास को धोखा देते हैं, दरअसल ये तख्लीक की तमन्ना है। अल्लाह की सिफत खालिफियत से कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं जो उनको नसीब नहीं होता। ऐसी सूरत में फिर वो उनको झूठ बनाना पड़ता है। कुरान करीम ने हज़रत मूसा और उनके साहरों के मुकाबले की मिसाल रखकर इस मज़मून पर रोशनी डाली है। फ़ालका मूसा अफ़ा हो फैज़ा है तलकफ़ो मा याफिक हूँ, ये नहीं फरमाया कि सांपों को निगल गया मूसा का सोता, फरमाया कि सांप तो थे ही नहीं, उनको कहाँ ये ताकत थी कि वो सांप बना देते, उन्होंने झूठ बनाया था। सहरू आयोन अन्ना से, उन्होंने लोगों की आंखें बांध दी थी, उन पर जादू किया था। तो कैसा फसीह बली कलाम है कि फरमाता है उनके झूठ को खा गया सोता, यानी असलियत जाहिर हो गई, वो रस्सियों की रस्सियाँ दिखाई देने लग गईं। तो जो खाया था वो सांप नहीं खाए थे, वो झूठ खाया था उनका, यानी झूठ को निकल गया, उस झूठ की कोई हकीकत बाकी नहीं रही, हक आ गया और बातिल चला गया, ये मज़मून है। तो जितने भी मदारी तमाशबीन या मार्केट में मसनूई चीज़ें बना के पेश करने वाले हैं, वो इस वजह से झूठ बोलते हैं। और जो खाले के कुल है उसको इसकी ज़रूरत कोई नहीं, जो तख्लीक पर कामिल अबूर रखता है उसको ज़रूरत ही कोई नहीं। फिर अज़राहे ज़ुल्म बाज़ दफ़ा झूठ बोला जाता है, और ज़ुल्म की वजह मालिकियत की कमी है। दरअसल जो शख्स मालिक नहीं होगा और हर चीज़ का मालिक नहीं होगा, जहाँ उसकी मलकियत से बाहर कोई मालिक होगा उसके दिल में तमन्ना पैदा होती है कि मैं उसकी मिल्क भी ले लूँ। ये हिर्स है ज़ाहिर, जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया है, लेकिन इसका एक मज़मून, इस मज़मून का एक ताल्लुक मलकियत से भी है, बादशाहत से भी है। एक तो वो लोग हैं जो बादशाह नहीं होते, और बादशाह ना होने की वजह से झूठ बोलकर दूसरे का माल ये कहकर लेते हैं ये हमारा था, मगर लेने का इख्तियार उनको नहीं होता। लेने का और देने का इख्तियार एक हुकूमत को होता है, बादशाहत किसी और की होती है। जो खुद बादशाह हो वो अगर लेगा तो ज़ुल्म की राह से लेगा, और खुदा ताला जो मालिक कुल है, जिसका मलकियत का दायरा हर चीज़ पर हावी है और बादशाह भी वही है, उसको किसी झूठ की ज़रूरत नहीं है। और बाज़ दफ़ा ऐसी गलतियाँ, खफीफ सी गलतियाँ एक नीयत में पर असरअंदाज हो जाती हैं, और बड़े बड़े बुज़ुर्गों की नीयत पर भी बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ों का हल्का सा साया पड़ जाता है। हज़रत दाऊद की मिसाल कुरान करीम पेश फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि रात के वक्त दो शख्स छलांग लगाकर उनके कले में, उनके महल में दाखिल हो गए और कहा कि डर नहीं है दाऊद, यह ना समझ कि हम चोर उचक्के हैं या डाकू हैं, किसी शोर की ज़रूरत नहीं, हम तो एक मुकदमा पेश करने आए हैं। और मुकदमा ये है कि एक शख्स ने कहा कि मेरे पास एक भेड़ है सिर्फ, और ये जो मेरा भाई है या साथी, इसके पास 99 हैं, ये कहता है अपनी एक मुझे दे दो ताकि मेरी 100 पूरी हो जाए, और मैं कहता हूँ मेरे पास एक ही है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा, तू बता के फिर इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए। हज़रत दाऊद ने फैसला कर लिया, लेकिन साथ सजदा रेज़ हो गए ये समझते हुए कि अल्लाह ने मुझे आजमाया है और मुतनब्बे फरमाया है कि कहीं तुम जिसकी मिल्कियत भी और जिसकी सल्तनत भी तौसी पजीर है, फैलती चली जा रही है, इस ख्याल से कि हमसाया मुल्कों में से कोई छोटी छोटी रियासतें हैं, उन्होंने अलग रह के क्या करना है, उनको भी साथ शामिल करो, ज्यादती ना कर देना किसी पर। बाज़ मुफस्सिरीन ने तो इसका बिल्कुल लगव बेहूदा तर्जमा किया हुआ है कि 99 बीवियां थीं तो किसी और की स्वामी लेना चाहते थे, अगर वो बादशाह थे तो सारी सल्तनत की हसीन तरीन औरतें उनके कब्जे में थीं, उस जमाने की बादशाह तो मुतलकुल अनान हुआ करती थी। ये भी फर्जी किस्से बनाए हुए हैं, बाइबल से ले लिए और आंखें बंद करके कबूल कर लिए। दरअसल हज़रत दाऊद को ये नसीहत फरमाई गई थी कि तुझे खुदा ने अजीम सल्तनत अता की है, लेकिन बड़ी सल्तनतों के हमसायगी में छोटे छोटे ममालिक भी हुआ करते हैं, और बसा अवकात एक इंसान को, एक बादशाह को एक बात धोखे में मुबतला कर देती है कि ये बड़े का हिस्सा बन जाएंगे तो अच्छे रहेंगे और हमारी ताकत बढ़ेगी और इनका भी क्या नुकसान है, एक बड़ी सल्तनत का हिस्सा बन जाएंगे। तो इस किस्म के नफ्स के धोखे बाज़ दफ़ा जुल्म पर मजबूर कर दिया करते हैं। तो अल्लाह ताला क्योंकि मालिक है और मालिक ये कुल है, इसलिए उसको किसी और चीज़ को अपनाने की ज़रूरत नहीं, ना झूठ बोल के ना जुल्म की राह से, ज़रूरत ही कोई नहीं। और इस मौके पर अल्लाह ताला ने सिफत हक की सिफत को मलिक की सिफत के साथ बांधा है और मालिक की सिफत से नहीं बांधा। ये आगे जाकर जब मैं आयात आपको इसकी तफसीली तौर पर इस मज़मून में बाद और मिसालें आपके सामने रखूंगा तो ये एक और दिलचस्प चीज़ सामने आएगी कि खुदा ताला के हक होने की सिफत को मालिक की बजाय मलिक से बांधा गया है, और उसकी वजह वही है जो मैं बयान कर रहा हूँ। मलिक कानून का हुक्मरान होता है और नाइंसाफी का ताल्लुक कानून से है, मालिकियत से नहीं है। अगर कोई शख्स मालिक है तो किसी एक को दे दे और किसी को ना दे तो उसको नाइंसाफी नहीं कह सकते। जिसको मजीद देते हैं आप, जिस पर दिल आ जाए उसको आप अदा कर दें, आप मालिक हैं, आपकी चीज़ है, कोई ये नहीं कह सकता ओहो इसने बड़ी नाइंसाफी की है, सारा शहर बसता है उसमें से एक को दे दिया और करोड़ बाकी रह गए उनको कुछ नहीं दिया। तो ये जहालत है, इसके सिवा इसकी कोई हकीकत नहीं। असल में सिफत हक, हक का या इंसाफ का मालिकियत से ताल्लुक नहीं है, मलकियत से ताल्लुक है। तो कुरान करीम ने जहाँ जहाँ इस ताल्लुक को बांधा है वहाँ मलिक का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, मालिक का नहीं। लेकिन उसके बावजूद ये सूरह फातिहा में दाखिल है, क्योंकि मालिक यौमिद्दीन का मज़मून मलूकियत पर भी हावी है और मलकियत पर भी हावी है, फैसला करने वाला भी वही है, क़ज़ा भी उसी के पास है और मालिक भी वही है। तो हक का लफ्ज़ जैसा कि मैंने बयान किया है, ये हक का इस्म सूरह फातिहा में हर उस इस्म के साथ ताल्लुक़ रखता है जो बयान हुआ है और उससे बाहर कुछ नहीं है। बस इस बात का कामिल यकीन रखें कि सिफात बारी ताला की माँ सूरह फातिहा है, यानी वो सिफात हैं जो सूरह फातिहा में बयान हुई हैं, और जिस तरह किताब की माँ सूरह फातिहा है इस तरह असमाए बारी ताला को समझने के लिए भी सूरह फातिहा की तरफ रुजू करना चाहिए और उसके ताल्लुक से ये मज़मून ज़्यादा खुल कर सामने आता है। अब मैं उन आयात की बात करता हूँ जिनमें इस मज़मून को मुख्तलिफ रंग में फेर के बयान फरमाया गया है। अब तक तो मैं ये आयात पेश कर रहा था जिसमें झूठ की वजूहात बयान हुई हैं, और उनकी रोशनी में हमें यकीन हो जाता है कि खुदा ताला की सिफत हक, उसका हक होना, सूरह फातिहा की जो उम्म सिफात हैं उनसे गहरा और कति ताल्लुक रखता है, और 100% भी यकीन के साथ साबित किया जा सकता है इन सिफात का मालिक झूठा हो ही नहीं सकता। नामुमकिन है कि उसका झूठ से कोई ताल्लुक हो, और चूंकि झूठ के हर पहलू की नफी हो गई है इसलिए उसे अल हक कहा जा सकता है, कामिल सच्चा, जिसका झूठ के किसी पहलू से भी दूर का ताल्लुक नहीं। अब अल्लाह ताला ने जो हक लफ्ज हक सिर्फ को इस्तेमाल फरमाया है जिन जिन मौक़ों पे जहाँ जहाँ, उन पर अगर आप गौर करें तो आपको अपने किरदार के लिए उसमें बहुत सी रोशनी मिलेगी, और हक ज़ात को समझकर वो क्या चाहता है और उससे क्या क्या फ़वाद वाबस्ता है। एक बात तो बहरहाल कतई तौर पर माननी होगी कि अगर आप हक की हर सिर्फ से आ रही हैं तो हक से आपका कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ताल्लुक किसी कदर इश्तराक से हुआ करता है, अगर कोई कदर इश्तराक ना हो तो ताल्लुक टूट जाते हैं। इसलिए आखिरी सूरत में अगर और कोई ताल्लुक ना मिले तो इंसान इंसान का ताल्लुक ही है। अगर जंगल में दो तीन आदमी रह जाएं तो उनका शेरों से तो ताल्लुक नहीं होगा, आपस में ताल्लुक होगा, लेकिन शेर अगर रह जाएं इंसान ना हो और कोई आफत पड़े तो शेरों का आपस में ताल्लुक होगा। एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने एक तूफान की तस्वीर बनाई है, उसमें तूफान में घिरे हुए घोड़े एक दूसरे से गर्दन जोड़े खड़े हैं, जो आमतौर पर बड़े शदीद और ताकतवर और तेज़ मिजाज के घोड़े नज़र आ रहे हैं, जो आम हालात में एक दूसरे को मारते, एक दूसरे से रकाबत करते, घोड़ियों की खातिर उनकी लड़ाइयाँ होती, लेकिन इस तरह वो जुड़े खड़े हैं आपस में कि जैसे इससे बढ़ के मोहब्बत हो ही नहीं सकती। तो कामन जो मुश्तरक खतरात हैं उनके नतीजे में कोई कदर मुश्तरक होती है जो इंसान को या जान एक जानदार को दूसरे जानदार से जोड़ती है। अगर सिफात बारी ताला के हर पहलू से इंसान अपना ताल्लुक तोड़ ले तो उस सिफत के हर फैज से मालूम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है ये समझना कि हक क्या है और कुरान करीम हक के ताल्लुक के क्या क्या फवायद बयान करता है। बाद ऐसे फवायद हैं जो आपको फौरी तौर पर समझ आ सकते हैं, बाद ऐसे हैं जो नहीं समझ आते, खोल कर बयान करने पड़ते हैं या गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी। चंद आयात जो मैंने नमूने के लिए आज के लिए चुनी हैं उनमें से शायद एक दो पर ही गुफ्तगू हो सके, वो ये हैं सूरह अल अनाम की आयत 62 और 63। हुवल काहिर फौक इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफजा हत्ता इज़ा जा अहदकुमुल मौतु तवफ्फतहु रुसुलना व हुम ला युफर्रितून। वो अपने बंदों पर काहिर है, और काहिर का मजमून अगर से उर्दू में जब लफ्ज़ काहिर कहते हैं तो मनफी मजमून उभरता है ज़हन में, मगर काहिर उस ज़ात को कहते हैं जो कामिल तौर पर इख्तियार रखती है, और इतना इख्तियार है कामिल कि बेखौफ होकर अगर वो सजा देना चाहे तो तब भी दे सकता है, जो चाहे कर ले, क्योंकि मुकम्मल कब्ज़ा हो उस वक्त कहर होता है, अगर मुकम्मल कब्ज़ा ना हो तो कहर मुकम्मल नहीं हो सकता। ये इंसानी पॉलिटिक्स में भी ये बात बार बार सामने आती है, जहाँ किसी और ज़ात का खौफ हो वहाँ कहर पूरा नहीं टूटता। अब बड़ी ताकतें छोटी ताकतों पर कुछ ना कुछ रहम बज़ाहिर किया करती थीं इस वजह से कि एक दूसरे से खौफ था, जब वो खौफ टूटे तो कहर ज़ुल्म में तब्दील हो गया, हालांकि मौजूद तो था मगर दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कहर मनफी सूरत उस वक्त अख्तियार करता है जब किसी और ज़ात का खौफ हो ना खौफ ना हो। तो अल्लाह ताला के मानों के ताल्लुक में जब लफ्ज़ कहर आता है तो मुराद ये है कि वो चाहे तो हर एक को मिलियन मेट कर दे, उसको पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन चूंकि हमीद है इसलिए इस ताकत के बावजूद वो लोगों को मिटाता नहीं है, और बार दफ़ा मिटाने का इस्तेहकाक भी हासिल कर लेते हैं लोग, यानी उसके पूरी तरह सजावार बन जाते हैं और फिर भी अल्लाह नहीं मिटाता। فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں ہی نہیں بلکہ سارے جانداروں کو مٹا دیتا. ایسے ایسے بڑے تم گناہ کرتے ہو. تو چونکہ حمید ہے, غیر معمولی حوصلہ ہے, غیر معمولی علم ہے, اس لیے قاہر ہونے کے باوجود اس کا منفی اثر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ محض مثبت اثر ظاہر ہوتا ہے. اور قاہر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کسی انسان کو مٹانے کی استطاعت نہ ہو, کسی چیز کو مٹانے اور نقصان پہنچانے کی استطاعت نہ ہو. اگر استطاعت ہی نہیں تو اس کو قاہر نہیں کہہ سکتے. بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو القاهر فوق عباده, اپنے بندوں پر وہی ہے جو قاہر ہے, کامل اختیار رکھتا ہے. اور اگر سزا دینا چاہے اور مٹا دینا چاہے تو اس کی تقدیر جو موت وارد کرتی ہے, اس کی تقدیر جو زندگی سے موت کی طرف لے جاتی ہے, وہ تو جاری ہے. ہر قدم پر وہ مٹ سکتا ہے. اس وجہ سے وہ یُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا, اس نے تمہاری حفاظت کی خاطر انتظام کر رکھا ہے کہ میری تقدیر کے ہاتھوں از خود نہ مٹ جاؤ. اور یہی وہ مضمون ہے جو قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے کہ تم گناہ ایسے ایسے کما رہے ہو, ایسے ایسے کما چکے ہو, اگر تمہارے ساتھ جانوروں کی بھی صف لپیٹ دی جاتی تو جائز ہوتا. اس کے باوجود کوئی چیز ان کو روکے ہوئے ہے. اور قرآن کریم اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے دوسری جگہ, لہو مواقبات من بین یدیہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ہر انسان کے لیے جو ظاہر میں چلتا ہے یا چھپ کے چلتا ہے, رات کو نکلتا ہے یا دن کو نکلتا ہے, خدا تعالیٰ نے حفاظت کے لیے آگے اور پیچھے مقرر کر رکھے ہیں نگران جو اس کو بچا رہے ہیں. کس چیز سے؟ من امر اللہ, اللہ کے امر سے بچا رہے ہیں. عام طور پر جو ترجمہ کرنے والے ہیں اس ڈر سے کہ اوہ یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ سے امر سے کوئی بچائے, وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کو بچایا جا رہا ہے. حالانکہ ان امر اللہ نہیں ہے, من امر اللہ ہے. اور من کا محاورہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی قرآن کریم سے نکال کے دکھایا تھا, جہاں جہاں بھی آیا ہے وہاں اس امر سے حفاظت کا مضمون ہے, اس کی وجہ سے نہیں. بس یہاں کیا مضمون ہے؟ دراصل تقدیر الہی ہی ہے جو زندگی بخشتی ہے, اور تقدیر الہی ہی ہے جو موت بخشتی ہے. کسی کو تو مرنے کا بھی اختیار نہیں اگر تقدیر الہی نہ ہو تو. تو اگر خدا کی تقدیر سے کوئی بچتا ہے تو خدا کی تقدیر کی وجہ سے بچتا ہے. ایک تقدیر زندگی کی حفاظت کر رہی ہے, ایک تقدیر موت کی طرف بلا رہی ہے. تو فرماتا ہے کہ ہماری وہ تقدیر جو تمہیں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے ایک خاص مدت تک, وہ تمہیں ہماری دوسری تقدیر سے بچا رہی ہے. ورنہ اللہ قاہر کامل ہے, اس کا اختیار اتنا مکمل ہے سزا دینے کا بھی اور مٹا دینے کا بھی, کہ اگر خدا ہی کی تقدیر تمہیں خدا کی دوسری تقدیر سے نہ بچاتی تو تمہارا کچھ بھی وجود باقی نہ رہتا. اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. اس مضمون کو کھول دیا, اس کی تائید میں قرآن خود بیان فرما رہا ہے. کہتے ہیں ہاں اس وقت تک بچاتی ہے جب تک خدا کی تقدیر موت کی تقدیر نہ آ جائے. جب موت کی تقدیر آتی ہے تو پھر اللہ بھیجتا ہے ان لوگوں کو, ان فرشتوں کو جو موت کا پیغام لے کر آتے ہیں, اور وہ کسی چیز میں زیادتی نہیں کرتے, کچھ اضافہ نہیں کرتے کسی چیز میں. جتنا خدا کہتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق. اب یہاں حق لفظ کا استعمال ہے جو میں بیان کر رہا تھا. پھر وہ تمام تر اس مولا کی طرف لوٹائے جائیں گے جو حق ہے. وَلَهُ الْحُکْمُ, اور حکم بھی اس کا ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ, اور حساب میں بہت تیز ہے. اب مالک یوم الدین سے جو حق کا تعلق ہے یہ جوڑ کر ہمیں اپنے اعمال کی نگرانی کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اس دنیا میں اگر بچتے ہو اپنی سزاؤں سے تو یاد رکھو قاہر کی زد سے تم بچ سکتے ہی نہیں تھے، یہ محض اس کا احسان ہے کہ اس کی دوسری تقدیر جاری ہوتی ہے اس کی ایک تقدیر سے بچانے کے لیے، لیکن یہ سلسلہ موت تک صرف چلے گا. جب موت آئے گی تو خدا کے بھیجے ہوں کی وجہ سے آئے گی، پھر تم مالک یوم الدین کے حضور پیش ہوگے. یہاں مالک یوم الدین کا لفظ کہے بغیر اس کے مضمون کو بیان فرمایا گیا، مولا ہم الحق. مالک یوم الدین وہ ہے جو حق سے فیصلہ کرے گا. قرآن کریم اس مضمون کو خوب کھول رہا ہے، سچا ہے اور سچائی سے فیصلہ کرے گا، کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور جن فرشتوں کو بھیجا تھا ان فرشتوں کی صفات بتا رہی ہیں کہ جس خدا کے حضور جا رہے ہیں اس کی طرف سے زیادتی ہو ہی نہیں سکتی. توفت رسولنا وہم لا یفرطون، ایسے فرشتے بھیجتے ہیں جو اس موت کے وقت بھی ان پر کوئی زیادتی نہیں کرتے، جو حق ہے اس سے آگے نہیں بڑھتے. وہ تو جو بھیجنے والا بھیجتا ایسے ہے جو زیادتی نہیں کر سکتے، اس سے زیادتی کیسے متصور ہو سکتی ہے؟ وہ کامل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. لہ الحکم، حکم اس کا ہے، فیصلہ اسی کے چلے گا. وہ ہوا اسرع الحاسبین، اور حساب میں بہت تیز ہے. مہلت زندگی تک ہے، زندگی کے بعد پھر اس کو حساب میں دیر کوئی نہیں لگے گی. پھر وہ کامل قدرت رکھنے والا خدا ہے، وہ قاہر ہے، وہ قاہر کے طور پر بھی ظاہر ہوگا، وہ کامل حق کے طور پر بھی ظاہر ہوگا. اور مولا ہم الحق میں یہ بیان فرمایا کہ اگر تم نے بچنا ہے تو حق کو مولا بناؤ. مولا کا مطلب ہوتا ہے جو والی ہو، جو بچانے والا ہو، جو تحفظ دینے والا ہو. تو فرمایا حق مولا کی طرف جاؤ گے اگر تم نے اس دنیا میں حق کو اپنا نہ بنایا اور حق سے تعلق نہ باندھا، تو اس دنیا میں وہ تمہارا مولا نہیں بنے گا. اس لیے اگر بچنا ہے تو حق کو مولا بناؤ گے تو بچو گے، ورنہ نہیں بچ سکتے. جو ان لوگوں نے جھوٹ کو مولا بنایا ہو دنیا میں، ہر مشکل کے وقت جھوٹ کی پناہ لیتے ہوں، ہر ہرس کے وقت جھوٹ کی پناہ لیتے ہوں، ہر حمد کی تمنا میں جھوٹ کی پناہ لیتے ہوں، ہر مواخذے سے بچنے کے لیے جھوٹ کی پناہ لیتے ہوں، جن کا اندر باہر ساری زندگی کا نظام جھوٹ پر پل رہا ہو، وہ یہ کہیں کہ قیامت کے دن ہمیں حق پناہ دے دے گا، تو یہ جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اور قرآن کریم اس کی مثال بھی پیش کرتا ہے کہ بیوقوف ایسے بھی جھوٹے ہوں گے جو قیامت کے دن بھی خدا کی پناہ میں آنے کی بجائے جھوٹ کی پناہ میں بھی جانے کی کوشش کریں گے. لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ بقیہ مضمون میں اگلے خطبے میں بیان کروں گا. اتنا کہنا بہت کافی ہے کہ حق سے تعلق رکھے بغیر نہ اس دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے نہ اس دنیا میں کامیابی ہو سکتی ہے. لازماً ہمیں سچی جماعت کے طور پر ابھرنا ہوگا، اور سچائی کو جب تک ہم نے ہم ہر احمدی کے اندر اس طرح راسخ نہ کر دیں کہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے یا فطرت اولیٰ کی طرف وہ لوٹ آئے، کیونکہ فطرت اولیٰ حق ہی تھی. یہ کہنا غلط ہے کہ فطرت ثانیہ بن جائے، یوں کہنا بہتر ہے کہ جہاں تک کہ وہ اپنی فطرت اولیٰ اول فطرت کی طرف لوٹ آئے، اس وقت تک ہم حقیقت میں نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی طرف سے فوز عظیم عطا فرمائے. اب میں خطبے سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے اور مخلص فدائی واقف زندگی چودھری مشتاق احمد صاحب باجوہ وفات پا گئے ہیں، اور بہت ہی خوبیوں کے مالک تھے، دل موہنے والی صفات تھیں، اور سب سے جو زیادہ دلکش صفت تھی وہ سچائی تھی. بالکل سچے انسان، صاف کھڑے، کوئی جھوٹ کوئی ٹیڑھ پن کی رگ نہیں تھی اس شخص میں. تو عمر 83 سال تھی، ایک لمبے عرصے سے کینسر کے مریض تھے مگر محض اعجازی طور پر زندہ تھے اور ڈاکٹروں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے. بہت پرانی بات ہے, وقفہ جدید میں ایک دفعہ جب میں وقفہ جدید میں ہوا کرتا تھا ایک دفعہ وہاں سے احمد نگر سے واپس آیا تو مجھے پیغام ملا کہ باجوہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ سوئٹزرلینڈ سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے پیغام دیا کہ ضرور ہمیں ملیں. چنانچہ میں اسی وقت لنگر خانے چلا گیا, وہاں کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے کہا کس طرح تشریف لائے آپ دونوں اچانک؟ انہوں نے کہا کہ بڑے تحمل سے, کوئی خوف بھی نہیں تھا. کس طرح کیوں آنا تھا؟ ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں یہاں. مرنے کے لیے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہ 6 مہینے اندر مر جاؤ گے, تو دونوں ہی مر جاؤ گے. اور کہتے ہیں ہم نے پنجابی میں بات کرے تھے اردو کی یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے تو ہمیں کہہ دیا کہ تم مر جاؤ گے, تو ہم نے کہا وہاں جو مریں گے اور لاشیں اٹھوا کے یہاں لائیں گے تو کیوں نہ یہی مریں آ کے. 6 مہینے کے لیے ریزرو کرا لیا لنگر خانے میں کمرہ اور اپنی طرف سے مرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اب میں نے بتایا نا کہ موت بھی اپنے اختیار میں نہیں تھی, اللہ کا حکم نہیں تھا, انتظار کر کر کے واپس چلے گئے. اس کے بعد سال ہا سال تک بارہا خطرات ہوئے اور اس طرح بیچ میں سے نکلے ہیں کہ ڈاکٹر حیران رہ گئے ہیں بالکل. اور جب میں جایا کرتا تھا تو بڑی دور بھی سفر کر کے استقبال کے لیے آتے تھے اور تیز قدموں سے چلتے تھے. حیرت ہوتی تھی کہ خدا نے دیکھیں کیسے ان کو اعجازی طور پر شفا بھی عطا فرمائی اور خدمت دین کی ہمت آخر وقت تک رکھی ہے. تو ایک تو ان کا جنازہ ہے اور ان کے ساتھ ہی کچھ اور جنازے ہوں گے. یہ انگلستان کی مسجد کے بھی امام رہے ہیں 4 سال تک. بہت سے ان کے قواعد درج ہیں مگر مختصر جو میں نے بتانا تھا وہی کافی ہے. ایک سچا مخلص فدائی انسان تھا, زندگی میں بھی زندگی بھر اللہ کی رحمتوں کا نشان بنا رہا, آخرت میں بھی ہمیں امید ہے بھاری اللہ تعالیٰ سے کہ رحمت ہی کا مظہر بنائے رکھے گا. چودھری ناظر علی خان صاحب, والد محترم خلیل احمد صاحب مبشر امیر سیرا لیون, بڑی قربانی کر رہے ہیں, بہت عمدگی سے امارت کے فرائض کو سر انجام دیا ہے. ان کے والد تو ناظر علی خان صاحب کی ہی خوبیاں ہیں جو دراصل اس بچے کو ایسی ساتھیں ملی ہیں. بہت سادہ صاف طبیعت انسان, بےحد مخلص و فدائی انسان, کوئی پیچ نہیں تھا اور نور فراست تقویٰ کی وجہ سے تھا سارا. مولوی صالح محمد صاحب ہمارے سلسلے کے پرانے واقف زندگی اور خدمت کرنے والے, انگلستان میں بھی کچھ عرصہ رہے ہیں, اور غلام نبی صاحب گلکار جن کو کشمیر کی تاریخ سے ایک انمٹ تعلق ہے اور جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی حضرت مسلم موت کے ساتھ ایک عشق کا تعلق تھا بڑا گہرا, ان کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں. بشرا بیگم صاحبہ اہلیہ قاضی مظفر احمد صاحب اور منڈی بہاؤ الدین, شریفہ بی بی صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر کریم اللہ صاحب ضلع بہاول نگر, مکرم مشتاق احمد صاحب, حبیب اللہ خان صاحب پروفیسر کے داماد تھے, مکرمہ زبیدہ بیگم صاحبہ بنت مرزاد الغنی صاحب سابق محاسب زبیر انجمن احمدیہ قادیان, مکرم والد صاحب صادق محمد طاہر آپ خوشاب. صادق محمد طاہر بھی اللہ کے فضل سے بڑے فدائی آدمی ہیں, یہاں وقف کر کے بھی آئے ہوئے تھے اور اچھے سلسلے سے محبت کرنے والے انسان ہیں. ام الکرامہ یہاں کی لجنہ, آپ کی لجنہ کی خاتون تھیں, بہت نیک, کینسر کی وجہ سے وفات ہوئی. انور نام تھا ان کے میاں کا, محمد انور صاحب. اور راشدہ پروین صاحبہ ہیں اہلیہ مجید احمد خان صاحب ربا, عزیز احمد صاحب یہ ہمارے حیدرآباد کے مخلص فدائی خاندان سے, محمد اعظم سے, محمد معین صاحب وغیرہ, ان سے ان کا تعلق تھا. اور یہ بھی بڑی خوبیوں کے مالک مخلص فدائی انسان. تو ان سب کی نماز جنازہ انشاءاللہ نماز جمعہ کے مان بعد ہوگی. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.